السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. محترم مكرم علماء کرام اور عزیز حاضرین گرامی، قدر حضرات و خواتین، دین اسلام اللہ رب العزت کا انسانوں کے لیے مقرر کردہ، پسند فرمودہ وہ جامع اور مکمل دین ہے جو ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک ہی دین رہا ہے، اور اس دین کے بنیادی عقائد کے اندر جہاں یہ چیز شامل ہے، اللہ پر ایمان اور یقین، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور یقین، وہیں اس دین کی بنیادی حقیقتوں کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھا جائے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے آغاز ہی میں جہاں ایمانیات کا ذکر فرمایا، وہاں یہ فرمایا: وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین اور آخرت پر ایمان اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننا اور پھر اس حقیقت کو جان کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بنانا اور اپنی ترجیحات کو متعین کرنا، یہ دین اسلام کے اندر بہت ہی بنیادی چیز ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسل بہت ہی اہم چیزیں ہیں، اور ان کے بغیر دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ان کے اندر جان اور روح جس چیز کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہ یہی ایمان بالآخرت ہے، کہ انسان کے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہو جائے اور اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو جائے، تو پھر ہی انسان اللہ پر ایمان لا کر اس کا فرما بردار اور وفادار غلام بنتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کا سچا محب اور ان کا پیروکار غلام بنتا ہے. اور اگر آخرت پر یقین نہ ہو اور اس دنیا کی حقیقت کو انسان نے سمجھا نہ ہو، تو اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کو مانتے ہوئے بھی انسان نافرمان رہتا ہے، اس کا بے وفا رہتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے بھی پھر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان کو بالکل بدل دیتے ہیں اور اس کی شخصیت کو بالکل ایک دوسرا رنگ دے دیتے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جان لے اور اسے آخرت کا علم ہو جائے اور اس کا یقین ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور تعلیمی اور تربیتی زندگی کے اندر اس چیز کو بڑی اہمیت دی، آخرت پر یقین اور ایمان لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، آخرت کا شوق انہیں دلایا اور دنیا کی حقیقت انہیں سمجھائی۔ اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز واضح فرمائی اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے بھی یہ بات واضح کر کے بتائی کہ قلوب و اذہان میں اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگزی کیا کہ دنیا کو لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے اور انہیں آخرت کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے۔ خود اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی لوگوں کے سامنے تھا اور وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ چیز بتایا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں سے ایک گلی کے اندر سے گزر ہوا، تنگ سی گلی تھی، اس کے موڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا کان کٹا ہوا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، بکری کا بچہ کان کٹے ہوئے اور مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور وہ متعفن ہے، اس سے عفونت اٹھ رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون اس کا خریدار ہے، کوئی اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے تو کان کٹے ہوئے ہیں، یہ زندہ بھی ہوتا تو شاید تو اس کا خریدار نہ ہوتا، اب تو یہ مرا ہوا ہے اور یہ بدبودار ہے، کون اس کو لینے کے لیے تیار ہے؟ گھر والوں نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، کون اسے لینے کے لیے آمادہ ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالکوں کی نظر میں جنہوں نے گھر میں رکھنا اسے گوارا نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، جتنا یہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے، یقین جانو کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا مال و منال اور دنیا کے سارے وسائل اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کا سب اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت۔ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کا کان کٹا ہوا ہے، یہ جتنا اپنے مالکوں کی نظر میں بے قیمت اور بے حیثیت ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر یہ حیثیت نہیں رکھتی، یہ ساری دنیا جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور ہمارے دل میں اس دنیا کے ارمان بھوک بن پر اٹھتے ہیں کہ ہیں یہ چیز میرے پاس نہیں، وہ میرے پاس نہیں، یہ میرے پاس نہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہم کھیرا ہو کے رہ جاتے ہیں کہ اس کو یہ ملا ہوا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں پسماندہ لوگ اور ان ملکوں کے شہری جن کو پسماندہ ملک گنا جاتا ہے، غیر ترقی یافتہ، ہمارے لوگوں کی سوچ کیا ہوگی اور ہم لوگوں نے کیا دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ خواہ امریکہ کے شہریوں کے پاس ہو یا برطانیہ کے یا فرانس کے یا سوئٹزرلینڈ کے، کسی دنیا کے ترقی یافتہ اور ویلفیئر اسٹیٹ کے شہریوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری دنیا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ اللہ کے ہاں حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی بش کو، کسی کلنٹن کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کافروں کو ڈھیر دے رکھی ہے، کافروں کو بہت دے رکھی ہے، اور اپنے بندوں کو حساب سے دیتا ہے، اپنے بندوں کو حساب سے دیتا ہے انہیں اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے وہ چیز بنائی ہوئی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، آخرت کا، جس کی طلب انسان کے اندر موجود ہے، جس کی چاہت انسان کے دل میں موجود ہے، اور ہمارے دل میں جو ارمان ہوتے ہیں یہ اصل میں آخرت کے لیے ہی ہے۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، ہم جلد ان ارمانوں کو اسی دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی ہی تھوڑ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں مجھے اپنے ارمان مل جائیں اور اس سے میری چاہتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ چاہتوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ ارمانوں کے پیچھے مرنے والے، یہ خواہشات کے پیچھے جینے والے اور انہی کے لیے مر جانے والے، کوئی جاتے وقت ان سے پوچھے کہ کیا بنا تو وہ یہی کہیں گے، بہت نکلے میرے دل کے ارمان لے کر پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اور جی کی جی میں لے کے مر رہا ہوں، میری دنیا کی خواہشیں پوری نہیں۔ کیسے پوری؟ جو دل کے اندر چیز ہے وہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی، وہ آخرت میں جا کے پوری ہونے والی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت بتائی، اور سب سے زیادہ اللہ اکبر گفتگو کا بات، میری اس گفتگو کو آپ پہلے تو یہی سمجھیں کہ میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، میں خود اپنا مخاطب ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ بھی میرے مخاطب ہیں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، اس لیے کہ وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کی بات سناؤ، نصیحت کی بات ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نافع بنائے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قول کے ساتھ ہی دنیا کی حقیقت نہیں بتایا، اپنے عمل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا کہ یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی گئی، قریش کا وفد آیا اور انہوں نے ابو طالب کو بھیجا اور کہا کہ جا کر اپنے بھتیجے کو کہو کہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس سے دستکش ہو جائے، جو ان کا مطالبہ ہے ہم پورا کرنے کے لیے، جو چاہتے ہیں، کوئی پیسہ روپیہ، حکومت سرداری، کوئی رشتہ، کوئی بیوی، کوئی چیز چاہتے ہیں ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے جا کر انہیں پیشکش، کھلی پیشکش آپ دیں، کھلی آپ ان کے سامنے رکھیں، جو چاہتے ہیں ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب آئے اور آ کر بڑے ہی ایسے ڈھیلے سے انداز میں بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا، کہنے لگے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں اب چٹکنے لگی ہیں اور میں ساری قوم کی مخالفت کا اکیلا سامنا نہیں کر سکتا، اور اس عمر میں تو میرے سر پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، تیری قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ مصالحہ کر، اور یہ جو دعوت تو دے رہا ہے اس دعوت سے دستبردار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا خدا کی قسم، ابن ہشام نے نقل کیا ہے، خدا کی قسم اگر یہ چاند لا کے میرے ہاتھ سے رکھ دیں اور سورج لا کے میرے ہاتھ سے رکھ دیں، پھر بھی میں اس دعوت سے دستبردار ہوں، سورج اور چاند لا کے میرے قدموں میں ڈال دیں، یہ دنیا تو کہتے ہیں کہ دے لیں گے، یہ دنیا تو ڈال دیں، آسمان سے بھی سورج اور چاند کو لا کے میرے قدموں میں ڈال دیں، پھر بھی میں یہ دعوت چھوڑنے والا ہوں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی پیشکش کو ٹھکرا دیا، پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا، حقارت سے ٹھکرا دیا کہ میرے سامنے یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک موقع تھا، اور مدینہ منورہ میں ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے مغرب سے پہلے کی گفتگو میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب یہ واقعہ پیش آیا، کئی سارے واقعات رونما ہوئے تھے، بیویوں کا مطالبہ بھی تھا، کچھ ایک اس طرح کا مسئلہ بھی تھا کہ محبت کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ ہمیں زیادہ ٹائم دے، کوئی کہتی تھی ہمیں زیادہ ٹائم دے، تو کئی سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، جس موقع پر اللہ رب العزت نے پھر ان کو جھنجھوڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبات سے آزردہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں مہینہ بھر ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی کے پاس جا کے بیٹھوں گا نہیں۔ انہوں نے کیا مطالبے شروع کر دیے، کبھی کوئی کچھ مانگ رہی ہے، کبھی کچھ مانگ رہی ہے، کبھی کچھ مانگ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اوپر بالا خانے میں علیحدگی اختیار کر لی، اور افواہیں اڑ گئی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی لیکن اجازت نہ ملی۔ پھر جب اجازت ملی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں کسی کی سفارش لے کے نہیں آیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی سفارش لے کے آیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں تو میں سب سے پہلے جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے میں اپنی بیٹی کے اوپر جو آپ کہتے ہیں، میں ان کا سفارشی بن کے نہیں آیا، میں تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ بات کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں بالا خانے میں چڑھ کے گیا تو بالا خانے پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں نہیں تھیں، سیڑھی نہیں تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبارے پر چڑھنے کے لیے۔ سیڑھی کا کام کس چیز سے لیا جاتا تھا؟ کھجور کا ایک تنا رکھا ہوا تھا، کھجور کا ایک تنا رکھا ہوا تھا جس کی ٹہنیاں آدھی آدھی کاٹی ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ جاتے تھے اور نیچے اتر جاتے تھے۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالا خانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں، اللہ اکبر، نازک بدن۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی ریشم ایسا نہیں دیکھا جو اتنا نازک اور اتنا نرم اور اتنا ملائم ہو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیلی کا ہتھیلی ملائم تھی، نازک بدن، ریشم سے زیادہ نازک اور نرم، کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کھجور کی چٹائی کے نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نمایاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آپ کے بالا خانے کا منظر دیکھا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک چمڑا دکھائی دیا جس کو پکایا جا رہا ہے، آدھا پکا آدھا کچا ہے، اور چمڑا پکانے کا مثالہ جس کو کرد کہتے ہیں، پتے کیتر وغیرہ کے اس میں کچھ اور چیز ملا کر چمڑے کو رنگتے تھے، وہ اتنے سے دو مٹھی کے برابر ایک دیوار کے ساتھ وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک کونے میں توپا بر جو پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ میں پورے کمرے میں دیکھتا ہوں تو ایک تکیہ نظر آیا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں، دو عالم کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ کل کائنات تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہتے ہیں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی جہاں میری آنکھیں دیکھیں، اور جس کو میں دوبارہ دیکھنے کی کوشش کروں میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب میری آنکھوں سے آنسو ڈھلکتے ہوئے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم رو رہے ہو، کیا بات، رو کیوں رہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب، اور آپ کے گھر کی کائنات یہ ہے، آپ کے گھر کا ساز و سامان یہ ہے، اور یہ کیسے و کسرا کس عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او خطاب کے بیٹے، اور تو کسی شک میں پڑ گیا، یہ دیکھ، تو کسی شبہ میں پڑ گیا، تو ڈگمگا گیا کہ یہ کیا ہے، تو اس بات کا کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو یہ دنیا دے دی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ نوازا، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی راحتیں، آخرت کی مسرتیں اور آخرت کی سعادتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی، ہمیں اس دنیا سے کیا غرض، نہیں چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ حضرت عمر نے بھی یہ دیکھا، اور یہی وہ عمل تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایسا انسان بنا دیا تھا کہ جب یہ امیر المومنین بنے اور کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں آئے، مسجد نبوی کے اندر لا کے کسرا کا وہ دربار جوڑا گیا جو اس نے مصنوعی بنایا ہوا تھا، سونے اور چاندی کے ٹہنیاں اور سونے اور چاندی کے کھجور تنے اور ٹہنیاں اور ریشم کے پتوں کا باغ مسجد نبوی کے صحن میں لا کر جوڑا گیا، ایک پتا بھی کم نہیں ہوا، ایک ڈالی بھی کم نہیں ہوئی۔ جو صحابہ نے وہاں سے لا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت عمر کے پاس یہ باغ آیا، اتنا سونا اور چاندی آیا، چاندی آئی حضرت عمر کے پاس، لیکن اپنا حال یہ ہے
کہ قمیض کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر بدلے نہیں, اتنی دنیا اور اتنی دولت آنے کے بعد حضرت عمر بدلے نہیں. اور جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور اس شہر کی چابیاں پیش کرنے کے لیے وہاں کا میئر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت عمر خود آئیں, ان کی خدمت میں ہم چابیاں پیش کریں گے. سارے ان کے پادری اور ان کے سارے بڑے افیسر سرکاری اور ان کے فوجی جرنیل اور شہر کا بڑا لارڈ میئر, یہ سارے کے سارے استقبال کے لیے آتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو موٹے گاڑے کھندر کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت ابو عبیدہ استقبال کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں حضور آپ اپنا کپڑا لباس کو تبدیل کر, اس موقع پر آپ جا رہے ہیں, اتنا عزت کا مقام ہے اور اتنا مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فخر و اعزاز کا موقع عطا فرمایا ہے, آپ اپنے کپڑے کو تبدیل کر لیں, ذرا کوئی شاندار لباس کو پہن لیں. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا. فرمایا ابو عبیدہ کیا کہتے ہو؟ عزن اللہ بالاسلام ان کپڑوں کے ساتھ نہیں, اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں, اور اس کر و فر کے ساتھ نہیں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں اللہ نے عزت نہیں دی, اللہ نے تو ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے. عزن اللہ بالاسلام, اسلام کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. ہماری عزت افی غیری ہی عزن اللہ, اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا, وہ خار ہوگا, وہ کبھی عزت والا نہیں ہوگا. یہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی. اس لیے بدلے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے تو دل بدل جاتے ہیں نا تو ہماری جونی بدل جاتی ہے, اور خاص طور پر جو نو دولتی ہوتے ہیں جن کو نئی نئی دولت ملتی ہے, اللہ اکبر, ان کے انداز, ان کا رہنا سہنا اور ملنا جلنا دیدنی ہوتا ہے. انہیں دوسرے انسان نظر نہیں آتا, وہ اپنی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ اتنی دنیا ان کے قدموں میں آئی لیکن ان کو بدل بدل. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس طرح ڈھال دیا تھا, اس طرح بنا دیا تھا کہ دنیا کی یہ چیزیں پھر ان لوگوں کو تبدیل نہیں کرتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے تھا. اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ہوتے ہیں کھری چارپائی کے اوپر, اللہ اکبر, بستر نہیں ہے, اور اگر ہوتا بھی ہے بستر تو جو کھیس ہوتا ہے اس کو دوہرا کر دیا جاتا ہے, موٹا گدا نہیں, بس دو پلے کا کھیس دوہرا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچھا لیتے اور اس پر لیٹ جاتے. ایک دن ذرا موٹا بستر بچھا دیا, نیند گہری آ گئی, اٹھنے میں دیر ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکال دو اس کو, مجھے یہ موٹا گدا نہیں چاہیے, یہ جھولتے ہوئے بیڈ نہیں چاہیے مجھے, جن کے بغیر ہمارا بیڈ روم پورا ہی نہیں. اور کہتے ہیں یہ 3 لاکھ کا لیا ہے, یہ جرمنی کا بنا ہوا ہے, یہ فرانس کی ٹیکنالوجی, یہ ہے یہ وہ ہے, جس کے بغیر ہمارا بیڈ روم سیٹ ہی نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گدا نہیں چاہیے, دو پلی کی بس چادر کے اوپر لیٹ جایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے وہ موٹا گدا بچھانا جس پہ آپ آرام کر لیا کر تھک جاتے ہیں اور بوڑھے بھی ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا واسطہ, کیا تعلق ہے میرا دنیا سے, انما انا راکب مستظل تحت شجرۃ, میں تو ایک مسافر ہوں تپتی ہوئی دوپہر کے وقت کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے واسطے ٹھہر گیا, وہاں بستر بھی کھولنے کی وہ زحمت نہیں کرتا, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آرام کر کے وہ آگے چل کھڑا ہوتا ہے. اس کے لیے سب کوئی آدمی لمبے چوڑے بندوبست کرتا ہے, میں تو دنیا میں راہ چلتا ہوا مسافر. یہ نمونہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس نے صحابہ کرام کو ایسا بنا دیا تھا. آج ہم صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ذکر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کیا یہ انسان تھے جن کی زندگی قدر عظیم ہو گئی تھی کہ فرشتے بھی ان پر نشر کرتے تھے, کس چیز نے ان کو بدل دیا تھا؟ میرے بھائیوں یہی حقیقت تھی کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آشکار کرنا کہ دنیا کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور آخرت کیا ہے, اور اس کی قیمت اور اس کی حیثیت کیا ہے. اس لیے اس آخرت کے واسطے اس دنیا کی ہر چیز کو یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج جو چیزیں ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑا بندن بن جاتی ہیں, رکاوٹ بن جاتی ہیں, ان کے سامنے یہ چیزیں کوئی ایک لمحے کے اندر ان ساری چیزوں کو جھٹک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آخرت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہما وقت تیار ہوتے ہیں. یہ چیز تھی جس نے ان لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا, بہت زور دیا, بہت زور. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بھی ان کو دکھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی, جھونپڑی پتھر جوڑ کے دیوار نہیں بنائی تھی, ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی خس و خاشاک جمع کر کے اور اس کے اندر سرکنڈا وغیرہ کھجور کے پتے لگا کر کھجور کی شاخیں لگا کر اس کی دیوار بنائی ہوئی تھی, چھت ڈالی ہوئی تھی اور میں اس کی مرمت کرنے لگا. مرمت کیا کر رہا تھا کہ یہ جو جھونپڑی بنی ہوئی ہے کھجور کی شاخوں کی گھاس پھوس کی اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگا کے لیپا پوتی کر کے اس کو مضبوط کرتا. ایک بوسیدہ جھونپڑی کو میں مٹی کا لیپ کر کے ذرا مضبوط کر رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہماری جھونپڑی ذرا کمزور ہو گئی تھی, بودی ہو رہی تھی, میں نے کہا مٹی کا لیپ کر کے ذرا اس کو سہارا دے. فرمایا بڑے لمبے سامان کر رہے ہو عبداللہ, بڑے لمبے سامان کر. ان الامر اجل من ذلک, اس دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں تیری جھونپڑی ختم ہوگی, اس جھونپڑی کے ڈھہنے سے پہلے ہم دنیا چھوڑ جانے کیا تیاریاں کر رہا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین, جب ولید بن عبد الملک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر کے مسجد نبوی کی توسیع کا پروگرام بنایا تو سعید نے کہا او خدا کے بندے یہ اللہ کے رسول کے حجرے رہنے دے, یہ آنے والے مسلمانوں کو بتائیں کہ ان کا رسول کیسی زندگی گزار کے گیا, کیسے گھروں میں زندگی گزار کے گیا. ہمارے تو آٹھ آٹھ کنال کے گھروں میں گزارے نہیں ہوتے, آٹھ آٹھ کنال کا گھر جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں جی گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو جائے, کوئی پروگرام بھی ہو, کوئی فنکشن بھی ہو تو گھر کے اندر ہی سارا کچھ سیٹ ہو جائے, ایسا گھر ہونا چاہیے. اور میرے آقا کا گھر کیسا ہے؟ اللہ اکبر, صدیقہ عالم, صدیقہ کائنات, عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدہ کرنے کے لیے ان کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں تب سجدہ ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر چھت کو ہاتھ لگ جاتا ہے اور بالا کھانے کا آپ سن چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالا کھانا کیا. حضرت سعید نے کہا کہ یہ گھر رہنے دو, لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کا نبی کیسے گھروں میں زندگی گزار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزار. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی جس نے صحابہ کو بدل دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح به اولها. اللہ اکبر, کہ اس امت کے پچھلے لوگوں کا سدھار ان کی اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگوں کا سدھار ہوا, جس چیز نے پہلے لوگوں کو درست کیا تھا وہی چیز پچھلے لوگوں کو درست کرے گی. اب پہلے لوگوں کو کس چیز نے درست کیا؟ اس کے لیے کوئی تاریخی تجزیہ اور کسی تاریخی سکالر کا کوئی تحلیلی بیان اور اس کا کوئی اس طرح کا تبصرہ جس میں وہ اس معاشرے کے بنانے والے اور اس معاشرے کے مقومات اور اس معاشرے کو کھڑا کرنے والے عوامل کا تذکرہ کرے, مجھے اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان نے ہمیں ان تاریخی تجزیوں اور تحلیلوں سے بے نیاز کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صادق المصدوق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنیے, آپ فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين. اللہ اس امت کے پہلے لوگوں کی صلاح, ان کا سدھار, ان کا بناؤ, ان کا سنوار اگر ہوا ہے تو دو چیزوں کے ساتھ ہوا ہے. ایک الزہادہ زہد، اس دنیا کی حقیقت کو جان کر اس دنیا کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کی یہ مستحق ہے، اور آخرت کا یقین، اللہ کے یقین، یہ دنیا کی حقیقت کو جان کر اس کے متعلق وہ طرز عمل اختیار کرنا پھر جس کی یہ مستحق بنتی ہے۔ یہ زہد اور یقین، یہ دو چیزیں ہیں جس نے اس امت کو بنایا تھا، جس پر یہ امت کھڑی ہوئی تھی۔ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی تباہ کرنے والی چیز یہ نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ان کے پاس اللہ اکبر عددی قوت تھوڑی ہوگی، ان کے پاس یہ نہیں ہوگا، ان کے پاس وہ نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ کا زوال، جانتے ہو تم کہ زوال بندہ مومن بے ذری سے نہیں، مال نے بھی یہ بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اس امت کے آخری لوگوں کی تباہی اور بربادی اگر ہوگی تو دنیا کی محبت اور دنیا کے بخل کی وجہ سے ہوگی، اور اس دنیا کے اندر جینے کی خواہش اور جینے کی تمنا اور لمبے پروگرام اور آرزوؤں کی وجہ سے، یہ دنیا لوگوں کے لیے پیاری بن جائے گی، جب پیاری بن جائے گی تو اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے، اور یہی کے لمبے منصوبے اور پروگرام، بس یہ دنیا ہمیں مل جائے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے، ہم ایسے ہو جائیں، ہم ویسے ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہی جس نے امت کو بنایا تھا، کیا؟ الزہادت والیقین۔ اس لیے یہ زہد و یقین اس امت کی تربیت کے اندر بہت ہی بنیادی عامل ہے، اس کے بغیر یہ امت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں بھی صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، تو ہمیں اپنے قول و عمل کے ساتھ اور ان کی ذہنی تربیت کے ساتھ اسی چیز کو زندہ کرنا ہوگا کہ ان کے دلوں میں زہد پیدا کرنا، ہمارے اندر بھی زہد پیدا ہو اور ان کے دلوں میں بھی زہد پیدا کرنا، اور ہم دنیا کو وہی حیثیت دیں جس کی یہ مستحق بن جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز الزہادہ زہد ایسی چیز ہے، اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور پھر وہ انسان ایک دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، آج کہیں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، کہیں یہ نمونے ملتے ہیں شاد و نادر، اور اگر ملتے ہیں تو انہی لوگوں میں جو صحابہ کے طرز عمل پہ جیتے ہیں اور ان کی زندگیاں بناتے ہیں، ان لوگوں میں اس طرح کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون میرے مہمانوں کو لے جائے؟ ایک صحابی انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو لے کر گھر آتے ہیں اور اگر پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بندی میں مہمان لایا ہوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، گھر میں کھانے کا کوئی بندوبست ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے آج تو گھر میں کچھ نہیں، آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے اور تجھے بھوکا سونا پڑے گا، اتنا چاہے بچوں کو کھلا کے سلا دوں گی اور کچھ نہیں۔ کہنے لگے اچھا میں نے تو تمہیں بھوکا سونا تھا، بچوں کو بھی ایسے ہی سلا دے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دے، اور یہ جو کچھ ہے اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کھلا دے۔ دنیا میں ہم تو اگلی اور پچھلی سیٹ کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اچھی آرام دہ جگہ مجھے ملے اور اس کو نہ ملے، اس کو کیوں ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، اس کے لیے بھی اڈے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے تربیتی سیماؤں کے اندر، اور بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، ہم لوگ کہاں ہیں، کہاں ہیں ہم لوگ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہاں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بچوں کو بھوکا سلا دے، میں تو بھوکے سو جائیں گے، اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کھانا کھلا دے، اور قرآن ان کی تعریف کرتے ہوئے نازل ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی بھوک چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کس چیز نے ان کو ایسا بنا دیا تھا؟ اس چیز نے ایسا بنا دیا تھا کہ یہ کھانا میں نہ بھی کھاؤں، اس جو عمل کر رہا ہوں آخرت میں اس پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ بہت کچھ، یہ رات بھوکے گزار لیں گے کوئی بات، اور یہی وہ چیز تھی جس نے لوگوں کو ایسا بنایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی عزیز بھتیجے کی تلاش میں بھاگتا ہوا پھرتا ہے، زخمیوں کو تلاش کرتا ہوا وہ پہنچ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے اس کا عزیز کہ اس کا عزیز آیا ہے اس کی خبر گیری کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے پانی، زخمی جاں بلب ہے، کراہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ پانی، پیاس لگی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، بلکہ جاں بلب ہے، موت کا نزادہ عالم شروع ہے، جانتنی شروع ہے۔ پانی مانگتا ہے وہ بھاگ کے پانی کا پیالہ بھر کے لاتا ہے، منہ کے قریب کرتا ہے اپنے عزیز کے کہ وہ پی لے، دوسرے کی آواز آتی ہے مجھے پانی پلاؤ، یہ کہتا ہے مجھے چھوڑ اس کو جا کے، مجھے چھوڑ اس کو جا کے۔ کیا چیز جس نے ان لوگوں کو بدل دیا؟ یہ دنیا کا زہد تھا، یہ آخرت کا یقین تھا، جس نے ان لوگوں کی بالکل ہر چیز کو تبدیل کر دیا، سوچیں بدل دی، ترجیحیں بدل دی، چاہتیں بدل دی، خواہشیں بدل دی، ہر چیز تبدیل کر دی۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بدل دی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ وہ ہے، ہمارے لیے یہ پرابلم ہے، ہمارے لیے یہ پرابلم ہوں گی، یہ پرابلم جن کا لوگ نام لیتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کام کے بندے نہیں ہیں خدا کی طرف، کام کے بندے جن پر اعتماد کیا جا سکے، جن پہ بھروسہ کیا جا سکے، جن کے مستقبل کے کردار کی پیش گوئی کی جا سکے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے تھے؟ جن کے کردار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کر دیتے تھے کہ یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں نے مانا، ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر تو وہاں نہیں تھے جہاں یہ بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کے ایمان کی اپنی طرف سے گواہی دے دی کہ جس چیز کو میں مانتا ہوں میرے ساتھی بھی اس کو مانتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں بھروسے والے، جن کے کردار کی پیش کی انسان کو ایسا یقین ہو کہ انسان اس کی پیش گوئی کر سکے گی، ایسا ہوگا۔ ایسے لوگ کب بنتے ہیں؟ جب یہ دنیا کا زہد ہو کے اندر اس طرح رچ بس جائے کہ نہ انہیں جھکایا جا سکے، نہ انہیں خریدا جا سکے، نہ انہیں دبایا جا سکے، دنیا کی کسی چیز کا خوف دلا کر ان کو ڈرایا دبایا نہیں جا سکتا، اور دنیا کی کسی چیز کا انہیں تما دلا کر لالچ دے کر انہیں خریدا اور جھکایا جا سکتا۔ یہ آدمی ناقابل شکست انسان، یہ سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی قوت ہوتی ہے، اللہ کی تائید و نصرت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں جائے گی۔ لیکن جن کو ڈالروں کے بریف کیسوں کے ساتھ خریدا جا سکے، اور جن کو کسی ٹیلی فون کے اوپر دھمکایا جا سکے، اور جن کو کسی فلم کا سین دکھا کر خوف ادا کیا جا سکے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، یہ لوگ بودے لوگ، یہ لوگ کمزور لوگ ہیں، ان لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ کوئی کام نہیں آگے بڑھایا جاتا۔ جس چیز کے ساتھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ نہ دنیا کا خوف ان کے دل میں رہے، نہ دنیا کا لالچ، نہ کسی چیز سے ان کو ڈرایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز سے ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا لالچ پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دیتا ہے، اور بڑے سے بڑا خوف اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی۔ کیا ہے یہ کیا ہمارے پاس؟ یہ چیز تھی جس نے صحابہ کو بنایا تھا، اور یہی چیز آج لوگوں کو بنا سکتی ہے۔ صلاح و اولی ہذہ الامتی بالزہادت والیقین، یہ زہد و یقین ہی وہ چیز ہے جس نے صحابہ کو بنایا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جو آج امت مسلمہ کو بنا سکتی ہے۔ آج ہمارے اختلافات، ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات، ہمارے جھگڑے، ہمارے تنازع، اگر ان کی تہ میں اتر کے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ وہ جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، واللہ لن تکرہ علی، خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی، تمہارے پاس روپیہ نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ولکن اخشان تم فتح لی دنیا، مجھے دنیا کے وسائل کی فراوانی کا اندیشہ ہے، یہ دنیا کا مال و دولت اگر بہتات کے ساتھ تمہارے پاس آ جائے تو پھر فتنافسوہا یا فتنافسوہا، تم اس میں مقابلہ کرنے لگو ایک دوسرے سے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں تو پھر تہلککم کما ہلکتم، یہ دنیا تمہیں بھی مار دے گی جیسے پہلوں کو مار، تباہی اس چیز کی۔ ہمارے یہ تنازع، ہمارے یہ اختلافات، ہمارے یہ جھگڑے، ان کی تہ میں اتر کے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ پیسوں کے جھگڑے، منصب کا جھگڑا ہے، عہدے کا جھگڑا ہے، اسٹیٹس کا جھگڑا ہے، یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے بات کیوں کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ کسی بھی آدمی کے دین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، حق فرمایا ہے، اور جو ان کی نظر میں ہے وہ دنیا کے ظاہر دینوں کی نظر میں نہیں ہوتا اور نفسیات کے عالموں کی نظر میں بھی وہ نہیں ہوتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ ایک آدمی کو زندہ کرنے والا صحیح معنوں میں اور کھڑا کرنے والا، مضبوط کرنے والا، عزت دلانے والا، ترقی دلانے والا اگر کوئی امر ہے اس کائنات کے اندر تو وہ دین ہے، سچا دین، کھڑا دین، دین حق، دین اسلام، وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، یہ وہ چیز ہے جو عزت کا باعث ہے، قوام کا باعث ہے، مضبوط کرنے کا باعث ہے، کھڑا کرنے کا باعث ہے۔ اور اگر یہ دین کمزور ہو جائے، اس کو دیمک لگ جائے اور اس کو گھن چاٹنے لگے تو پھر آپ جتنے چاہے اس کو سہارے دیتے رہے، جتنی چاہے بیٹھائیں اس کے ساتھ کڑی کرتے رہے، کھڑے کرتے رہے، اس آدمی کو کھڑا نہیں کر سکتے، دین کے ساتھ یہ کھڑا ہوتا ہے، وگرنہ یہ گھرام پہ گر جائے گا۔ یہ آدمی کوئی اس کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہوتی کہ کسی چیز کا مقابلہ کر سکے، کسی چیز کا مقابلہ کر سکے۔ تو جو چیز انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہے، چاٹ جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، فرمایا ما ذیبان جائعان خلاف بیفتد لہا من حرس المرء علی المال والشرف لدینہ، فرمایا دو بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور وہاں بھوکے بھیڑیے ایک بکریوں کے ریوڑ کے اندر جتنی تباہی مچائیں گے، جتنا کوہرام مچائیں گے، جتنی قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے، جتنی وہ کریں گے، فرمایا اس سے زیادہ بڑھ کر دو چیزیں انسان کے دین کا کرنے والے، وہ دو چیزیں کون سی؟ حرص المرء علی المال، فرمایا ایک تو انسان کے دل میں اس دنیا کی حرص، پیسے کی حرص، روپے کی حرص، بشرف، اور دوسری چودر کی حرص، بڑائی کی حرص، عزت کی حرص، منصب کی حرص، جاہ کی حرص، حب مال اور حب جاہ، یہ دو چیزیں انسان کے دین کے لیے اتنی تباہ کن ہیں کہ دو بھیڑیے بھی ایک بکریوں کے ریوڑ میں اتنے تباہ کن ثابت نہیں ہوئے جن بھوکوں کو چھوڑ دیا۔ تو دین کو جو چیز تباہ کر دینے والی ہے ذاتی طور پر، انفرادی سطح پر، یہ پیسے روپے کی حرص ہے، یہ دنیا کی حرص ہے، مال و دولت کی حرص ہے، حرص المرء علی المال، اور مال کے اندر یہ صرف ڈالر اور پاؤنڈ ہی نہیں آتے، جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر یہ سب دنیا کا مال، گھر ہے، جائیداد ہے، جاگیر ہے، پیسہ روپیہ ہے، اور جو کچھ ہے یہ سب دنیا کا مال ہے۔ اس دنیا کے مال کی حرص یہ انسان کے دین کے لیے تباہ ہے۔ اور اسی طرح اشرف، عزت، چودہ، بڑائی، برتری، اور یہ انفرادی سطح پر بھی صحیح ہے اور اجتماعی سطح پر بھی صحیح ہے۔ دنیا کے اندر اپنی بڑائی اور برتری کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے وسائل کو زیادہ بڑھانے کے لیے اگر انسان حریص ہو تو یہ وہی مرض ہے، نہ فرد کے اندر ہونا چاہیے، نہ اجتماع کے اندر ہونا چاہیے، نہ جماعت کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونا چاہیے۔ دنیاوی مال و منال کے لیے حرص اور دنیاوی وجاہت اور عزت کے لیے حرص، یہ انسان کے دین کو غارت کر دینے والے، تباہ کر دینے والے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر جو چیز انسان کے لیے تباہ کن ہے اس کی بھی نشاندہی فرمائی، اور اجتماعی طور پر آج جس المیے سے ہم دو چار ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر 130-135 کروڑ کے قریب انسان ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، دین کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اور وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں کہ شاید کسی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی تعداد نہ ہو مسلمانوں کو، لیکن غصہ ان کا غصہ اتنا ہی، ان کی حیثیت سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہے، پانی کے اوپر بہتے ہوئے جھاگ کی طرح ہے، کوئی وزن ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دشمنوں کے دلوں میں ان کا کوئی روب نہیں، دشمن کے دل میں ان کی کوئی محبت نہیں، دشمن کے دل میں ان کا کوئی خوف نہیں، اور خود یہ ایک مرض کا شکار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا کی کافر قومیں تمہارے اوپر چڑھ آئیں گی تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں، تم بہت ہوگے اس میں، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے سیلاب کا خس و خاشاک ہوتا ہے اور پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، ہوا جس کو پٹک کے کنارے پھینک دیتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، تم اس طرح بن جاؤ گے، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب نہیں رہے گا۔ ولا یؤتین نفس ولا ینجعن من قلوب عدوکم المحابۃ منکم، وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْبَهْنَ، اور تمہارے اندر اللہ رب العزت بہن ڈال دے گا، بہن کمزوری، بودہ پر بزدلی کمزوری، یہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یا رسول اللہ یہ بہن کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے دنیا کی محبت اور مرنے کو ناپسند کرنا. جب دنیا سے پیار ہوتا ہے تو پھر کس کا جی چاہتا ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ چھوڑ کے میں چلا جاؤں، قبر میں جانے کو جی چاہتا ہے اس کا؟ اتنا بڑا بنگلہ جو اتنے ارمانوں کے ساتھ بنایا ہے اس کو چھوڑنے کو مرنے کو جی چاہتا ہے؟ جھونپڑی میں رہتا ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں، چلو قبر میں چلے جائیں گے کوئی بات، لیکن اتنے بڑے بڑے بنگلے بنا کے پھر چھوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں آدمی کے. یہ چیز ہے حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، جو اجتماعی طور پر تمہیں ایسا ذلیل بنا دے گی کہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی وزن اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے، ختم کر کے رکھ دیا. اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ یہ حدیث آخر وہاں بالکل والعمل، کہ اس امت کے آخر میں اس امت کی تباہی اگر ہوگی تو اس چیز کے ساتھ، البخل، اس دنیا کی محبت اور محبت کی وجہ سے پھر بخل، اور یہاں رہنے کی امیدیں اور آرزوئیں، یہاں رہنے کے ارمان، یہ چیزیں ہوگی جن کی وجہ سے یہ امت تباہ ہو جائے گی، یہ امت برباد ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا جائے. بس چند ایک منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی بہت سارے مقامات ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھے، لوگوں کو سنائے اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطابات کے اندر اس چیز کو مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا برتن کا سامان، ما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا برتنے کا سامان ہے. برتنے کا سامان کیسا ہوتا ہے؟ آج کل آپ لوگ سمجھتے ہیں ایک اللہ اکبر برتن ہوتے ہیں گھر میں رکھنے والے، اور ایک برتن ہوتے ہیں استعمال کر کے پھینک دینے والے، ان کو استعمال کرو اور استعمال کر کے انہیں ساتھ ہی پھینک دو. یہ چیز جو ساتھ ہی پھینک دینے والی ہوتی ہے یہ ہے متاع. تو فرمایا یہ دنیا کا سارا ساز و سامان جو ہے اس کی حیثیت تو ٹوائلٹ پیپر اور ٹیشو پیپر کی ہے، اور یہ تو یہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو برتن اللہ اکبر استعمال کیے اور ساتھ ہی کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیے، کوئی ان کو دھونے کی بھی زحمت نہیں رکھتا. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتی ہے جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں. اور پھر اس کے باوجود بہت تھوڑی، بہت ہی تھوڑی ہے یہ آخرت کے مقابلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دنیا فی الآخرتی، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے. کمایا جار واحد مصباح فی الیم، کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر میں ڈالے، سمندر میں انگلی ڈالے، فل ینظر بما یجد، دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوا ہے، اس انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کی اس سمندر کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے، کوئی جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا کا آخرت کے ساتھ یہ جوڑ جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال انسان جیسے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے جتنا چاہے اسے مزے دار بنا لے، اسے روسٹ کر لے، اسے تل لے، اس میں مسالے ڈال لے اور اس کو بہت ہی مزیدار بنا لے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ گندگی کا ڈھیر ہے جس سے انسان کو خود گھن آتا ہے، نفرت ہوتی ہے، انسان بیٹھنا نہیں چاہتا اس کے قریب. فرمایا یہ دنیا کی یہی حیثیت ہے، اس دنیا کی یہی حیثیت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں، جس دنیا کے لیے ہم اپنے 24 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں لگائے ہوئے ہیں، اپنی ساری توانائیاں لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آخرت اللہ اکبر جو ملنے والی ہے آخرت میں، کوئی انسان یہاں رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتا. انسان کے دل میں ارمان آتے ہیں کہ میں جیوں کبھی مروں نہیں، تندرست رہوں کبھی بیمار نہ ہوں، اور مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن یہ ارمان دنیا میں پورے ہونے والے نہیں ہیں، یہ سب آخرت میں جا کے پورے ہوں گے. یہ جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے آخرت بنائی، اور آخرت میں جو اتنا ترین انسان ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا اہل جنت منزلتا، دنیا کے اندر آخرت میں جنت میں جا کر جو سب سے ادنا اور سب سے کم تر جنتی ہوگا جس کو سب سے کم تر مقام ملے گا باقی سب سے اوپر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ جنت ساری بھری ہوئی ہے, وہاں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں, وہ کہے گا یا اللہ اب یہاں میں کیا کروں, کہاں جاؤں, کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا تمہیں اتنا دے دیں جتنی دنیا تھی, تو کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, رب العالمین ہو جنت تو ساری بھری پڑی اور تو کہتا ہے جتنی دنیا تھی ساری دنیا دے دیں. یہ امریکہ, یہ روس, یہ انڈیا, یہ چین اور یہ مشرق وسطی اور مشرق بعید اور یہ ساری دنیا, یہ ایشیا, یہ سارا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں میں رب العالمین ہوں, میں مذاق نہیں کرتا, جا تجھے یہ دنیا اور اتنی ہی دس گنا اس کے ساتھ اور, یہ دنیا اور اس کے ساتھ دس گنا اور, جا میں نے تجھے اتنی بڑی بادشاہی دے دی. یہ وہ آدمی ہے جو جنت میں سب سے کم تر ہوگا, سب سے کم تر ہوگا. اور جو بڑے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر پیمانے نہیں ہیں, الفاظ نہیں ہیں, اعداد و شمار نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو چاہو گے ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. اور انسان جو چاہے گا, جو مانگے گا وہ ملے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے مانگ بندے کیا مانگتا ہے, انسان مانگے گا اللہ دیں گے, پھر مانگے گا پھر اللہ رب العزت دیں گے, پھر مانگے گا پھر اللہ رب العزت دیں گے. اللہ رب العزت کہیں گے اور مانگ, کہے گا یا اللہ تو میری مانگ ختم ہو گئی. اللہ فرمائیں گے تیری مانگ تو ختم ہو گئی, ولدینا مزید, لیکن میری دین ختم نہیں ہوگی, میں اپنی دوں گا. اور کیا دے گا اللہ رب العزت, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کسی کان نے سنا نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, اور کسی دل کے کبھی کسی کونے میں بھی اس کا خیال نہیں آیا, کسی دماغ کے ہاتھیے میں کبھی اس کا تصور نہیں آیا, جو اللہ رب العزت نے دینا ہے. ہم لوگ جا کے دیکھ آتے ہیں امریکہ کے, سوئٹزرلینڈ کے, فرانس کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر, وہاں کے مہمان خانوں کے اندر, وائٹ ہاؤس کے اندر تک جا کے لوگ دیکھ آتے ہیں کہ وہاں یہ کچھ ہے, اس طرح کا لوگوں کا رہن سہن ہے, لیکن وہاں جو کچھ اللہ رب العزت نے دینا ہے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں, کبھی کسی نے دیکھا, کبھی کسی نے سنا بھی نہیں. اس آخرت کے لیے ہماری کیا کوشش, اس کے لیے ہمارا کیا, ہماری کیا بھاگ دوڑ ہے, اور کیا ہمارا عمل ہے, اور اس کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں. جب اس کے لیے کسی ایک چھوٹی سی چیز سے دستبردار ہونے کو کہہ دیا جائے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں لاشیں تڑپ جائیں گی, خون کی ندیاں بہ جائیں گی, میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا. ارے میرے بھائی, آخرت کی چیز کے لیے دنیا کی چھوٹی سی چیز نہیں چھوڑ سکتا, دنیا کا چھوٹا سا مفاد نہیں چھوڑ سکتا, منصب نہیں چھوڑ سکتا, چھوٹی سی منفعت نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیا ہے ہمارا آخرت پر ایمان, اور کیا ہم نے دنیا کی حقیقت کو جانا ہے جس کے لیے ہم اپنا سارا کچھ دعوے پہ لگا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کی تھی, صلاح و لحاظ امت کی شہادت والی یقین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ دیا کہ دنیا میں رہنا ہے یکی احدکم کذاب الراکع, اللہ اکبر, تمہارے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جتنا مسافر کے لیے سامان راہ ہوتا ہے, زیادہ سفر ہوتا ہے. حضرت سلمان بیمار ہو گئے, آخری وقت ہے, بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کشی کے لیے آئے, دیکھا حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو اور آنسو بہ رہے ہیں, زاروں زار رو رہے ہیں, کہنے لگے کیا ہوا, موت سے ڈر رہے ہیں, دنیا چھوڑنے پہ غم کر رہے ہیں, کس لیے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ اکبر, خدا کی قسم دنیا چھوڑنے کا غم نہیں اور آخرت کا کوئی ڈر خوف نہیں, بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے دنیا میں اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کے لیے سامان سفر ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دیکھو میرے گھر میں سامان پڑا ہوا ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر جان کے دیکھا, سلمان جس سامان کو دیکھ کر رو رہے ہیں, اللہ اکبر, اجانتن و جفنتن و مطہارتن, ایک طرف ایک ٹب پڑا ہوا ہے کپڑے دھونے والا اور ایک کناری پڑی ہوئی ہے جس میں ابھی آپ کھانا کھا کے آئے ہیں, اور ایک لوٹا پڑا ہوا ہے، اور جب فوت ہوئے تو گنا گیا 30 درہم پورے نہیں ہوئے ان کا ترکہ، 30 درہم چند تولے چاندی، یہ گھر کا سامان ہے، اور رونا رو رہے ہیں کہ میں نے دنیا بنا لی اللہ کے نبی کو بھی جا کے ساتھ کھا، اور ہم کس دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، کس دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے اپنے اندر اس حقیقت کو بٹھائیے کہ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم اس دنیا کو حاصل کرتے ہیں صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کو دل میں نہیں بسانا۔ ایک یہاں سوال ہوتا ہے اور عام طور پر اشکال بن جاتا ہے، اور میں اس کی اصلاح کر دوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم چھوڑ دیں، گھر میں نہ رہیں، کوئی آرام نہ کریں، گاڑی میں سوار نہ ہو، کوئی وسائل جمع نہ کریں، یہ چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو، یہ وسائل ہیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن ان کو ایسے استعمال کرو جیسے ٹائلٹ کو استعمال کر۔ ٹائلٹ میں کسی کا دل لگتا ہے؟ جتنا مرضی ٹائلڈ باتھ روم کسی نے بنایا ہو، لوگ تو 5-5 لاکھ ٹائلڈ باتھ روم پہ لگا لیتے ہیں، 10 آدمیوں کے گھر بن سکتے ہیں اس کے ساتھ، جو ایک ایک باتھ روم کے اوپر لوگ لگا دیتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی وہاں دل نہیں لگتا، چاہتا ہے آدمی ضرورت پوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے، ان ساری چیزوں میں دل نہیں لگانا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریق الحجرتین میں یہ بات واضح فرمائی، اور بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں، دنیا تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے لیکن تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے، تیرے دل میں نہ ہو، یہاں دین ہو، یہاں ایمان ہو، یہاں اللہ کی محبت ہو، یہاں آخرت کی محبت ہو، اور دنیا تیرے ہاتھ میں ہو، برتی استعمال کی ہو بس۔ اور یہی وجہ تھی کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے مال لیا، لیکن ان کو اس مال کو خرچ کر کے مزہ آتا تھا، جوڑ کے مزہ آتا، ان کو اس مال کے خرچ کرنے میں مزہ آتا، ہمیں تو جوڑ کے مزہ آتا ہے نا، بیلنس بڑھا کے مزہ آتا ہے، حساب کتاب کر کے بتاؤ کتنا بڑھ گیا، بیلنس کتنا ہو گیا، ہمیں تو تب مزہ آتا ہے، لیکن ان کو لٹا کے مزہ آتا۔ اور یہ پرانے لوگوں کی بات ہی نہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جنہوں نے کتاب الزہد لکھی ہے، اور حال یہ تھا کہ بڑے بڑے دسترخوان لگاتے تھے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور مجاہدین کے خاندانوں کے لیے خود بھی جہاد کرتے تھے، اللہ اکبر، بڑے بڑے دسترخوان لگاتے تھے اور خود روزہ رکھا ہوا، خود روزہ رکھا ہوا ہے، لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں اور خود روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی نے ایک دن ان کے سامنے درخواست دی کہ میں ذرا مقروض ہوں، میرا قرضہ اتار دو۔ کہنے لگا کتنے کا مقروض ہو؟ کہنے لگے 700 کا۔ پرچی لکھی اپنے محاسب کے پاس کہ اس کو 700 دے دے۔ وہ آدمی مقروض اپنے محاسب کے پاس، ان کے محاسب کے پاس گیا، منشی کے پاس جا کے کہتا ہے جی حضرت نے پرچی دی ہے، یہ میرا حساب کر دیں، مجھے پیسے دے دیں۔ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہنے میں نے 700 روپیہ دینا ہے وہ قرضہ، میں نے حضرت کو درخواست دی تھی، انہوں نے میرے لیے لکھا ہے کہ اس کو پیسے دے دو۔ کہنے لگے 700 دینا ہے، پرچی میں تو 7000 لکھا ہوا۔ بندہ بھیجا کہ حضرت یہ تو 700 مانگ رہا ہے اور آپ نے 7000 لکھا ہوا۔ اور کہنے لگے میں نے لکھا ہے میرے پیسوں سے دینا ہے، تمہیں اپنے پاس سے دینا ہے، اب 7000 نہیں 14000 اس کو دے دے۔ ایک مسلمان کو خوش کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے جس کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس تو کوئی لینے آ جائے، درخواستیں دے کر ہی اس کو چکر کٹوا کٹوا کے ہم اس کو بوڑھا کر دیتے ہیں، درخواست پر غور کرنے کا وقت نہیں آتا۔ اتنا بخل ہے ہمارے اندر اور اتنی ہرس ہے ہمارے اندر، مانتی اللہ اکبر۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ایک یہاں ہمارے مہمان آئے، انہوں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے بتایا کہ شیخ ابن باز کے پاس بھی ایک آدمی آیا۔ یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ کوئی آدمی اس کو وجہ جواب بنا دے، میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے 3000 کی ضرورت ہے، 3000 کی ضرورت ہے۔ شیخ نے پرچی پر 3000 لکھ دیا اور اس کو خط دے دیا کہ جاؤ جا کر محاسب لے لو۔ وہ لے کر گیا، اس نے 3000 کے ساتھ ایک صفرے کا اضافہ کر کے 30000 بنا، لیکن جو کاتب نے لکھا تھا اور اس نے ایک صفرہ بڑھایا تھا، اس میں تھوڑا فرق تھا، وہ محاسب نہیں ہے، جو آدمی ہوتے ہیں حساب کتاب والے یہ جانچ لیتے ہیں۔ اس نے پرکھ لیا، جانچ لیا کہ اس نے ایک نقطہ بڑھایا ہے، اس نے پاس بٹھا لیا اور شیخ کے پاس بندہ بھیج دیا کہ جی اس نے ایک نقطہ بڑھا کر، ایک صفرہ بڑھا کر 3 کا 30 بنا لیا۔ کہنے لگے اس کو ضرورت ہوگی، اس کو 30 ہی دے دو، کاروائی کوئی نہیں، اس کو 30۔ جن لوگوں کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت آ جاتی ہے، پہلے بھی وہ لوگ تھے اور آج بھی وہ لوگ ہیں، وہ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ آج ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو اس دنیا کو وہ قیمت دیں جس کی یہ مستحق ہے، وہ حیثیت دیں جس کی یہ مستحق ہے، اور آخرت کے بیٹے بنے، آخرت کے چاہنے والے بنے، جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی آزار نہیں ہوگا، اور دل کے سارے ارمان پورے ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اس بنیاد پہ کھڑا کر دے اور آپ کو بھی اس بنیاد پہ کھڑا کر دے. اس بنیاد پہ کھڑے ہوں گے تو معاملہ سدھرے گا اور یہ امت کھڑی ہوگی. اور جب تک یہ بنیاد صحیح طریقے پر قائم نہیں ہوتی اور اس پر ہم استقامت نہیں اختیار کرتے، بودے لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، جنہیں کہیں بھی خریدا جا سکتا ہے اور جنہیں کہیں بھی دبایا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.